بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، مکہ المکرمہ کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت.
خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 9 جمادی الاخر 1442 ہجری بمطابق 22 جنوری 2021 عیسوی، بعنوان ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، یعنی کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف نہ کرو، عدل و انصاف کرو، یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے. خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعود الشریم حفظہ اللہ و تولا بحفاظ حفظ الرحمن تیمی.
ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو غالب و دانا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب انعام و قدرت ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف واپس لوٹنا ہے. جس نے پیدا کیا اور پھر درست کیا، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں. وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ نے آپ کو انس و جن کی جانب خوشخبریاں سنانے والا اور آگاہ کرنے والا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. آپ نے رسالت کو پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، امت کی خیرخواہی کی، اور اللہ کے راستے میں کما حقہ جہاد کیا. اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے نیک و پاک باز آل پر، اور مومنوں کی مائیں آپ کی بیویوں پر، ان کے روشن و بابرکت صحابہ کرام پر، اور قیامت تک ان کی اچھی طریقے سے پیروی کرنے والوں پر بہت زیادہ سلامتی نازل ہو. اما بعد، میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کے بندو، یہی وصیت ہے کہ خلوت و جلوت میں، گفتگو و خاموشی میں، غضب و رضا میں، اور خوشی و غم میں اللہ تبارک تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کیجیے اور اس کی رضا مندی کو طلب کیجیے. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا، اس نے بڑی مراد پا لی. اللہ کے بندو، اللہ پاک نے انسان کو بنی نوع انسان سے الگ پیدا نہیں کیا کہ وہ ان سے باہم مل جل کر نہ رہے، اور ان سے لین دین، خرید و فروخت، محبت و عداوت، رضامندی و غضب، اور احسان کرنے و بدلہ دینے کا معاملہ نہ کرے. بلکہ انسان انسانوں کی جماعت میں سے ایک فرد ہے، جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا اور انہیں مختلف قبیلوں اور قوموں میں بانٹ دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکیں. انسان محبت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، دیتا ہے، لیتا ہے، بیچتا ہے، خریدتا ہے، ہدیہ دیتا ہے اور اسے ہدیہ دیا جاتا ہے، وہ رد کرتا ہے اور اس پر رد کیا جاتا ہے. اور یہی حال ہر اس چیز میں ہوتا ہے جو ان انسانی فطرتوں اور انسانی معاملات سے تعلق رکھتی ہے. جن پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ساتھ ہی یہ تمام چیزیں انسان کے اوپر واجب کرتی ہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ طرز عمل اختیار کرنے میں بعض اصول و قواعد اور معیاروں کو پیش نظر رکھے، انہیں اپنے ذہن سے غائب نہ ہونے دے اور اس کے فکر و سلوک سے الگ نہ ہو، تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ کسی قسم کے ظلم یا لغزش کا مرتکب نہ ہو، یا ان کے تئیں ان معیاروں کو برتنے میں کسی اضطراب کا شکار نہ ہو. اگر اس نے ان معاملات میں اچھا کیا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے اور لوگوں کے درمیان ایک اجنبیت پیدا ہو جائے گی. ایسی صورت میں وہ کبر کا شکار ہو جائے گا، اور اس کا دل اس چیز کے لیے تنگ پڑ جائے گا جس کے لیے اسے کشادہ ہونا چاہیے. ایسی صورت میں تب وہ باہمی رنجش، نفرت اور کینہ کے شر سے محفوظ نہیں رہ پائے گا، اور دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کر پانا اس کے لیے تبھی ممکن ہوگا جب وہ اپنے آپ کو اس کے لیے اس طرح تیار کرے کہ سب سے پہلے اپنے اور اپنے رب کے تعلق میں، پھر اپنے اور لوگوں کے تعلق میں نیت کو درست کرنے پر اپنے نفس سے جد و جہد کرے، اور یہ ممکن ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اخلاص کو پورا کر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کر کے، تاکہ وہ ان دونوں عنصر کے پائے جانے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کے بعد لوگوں کی محبت سے شاد کام ہو سکے. اللہ تعالیٰ کے اس قول کو عملی جامہ پہنائیے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم اچھے عمل والا کون ہے. فضیل بن عیاض کا قول ہے، یعنی وہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اور انہوں نے فرمایا، عمل اگر اللہ کے لیے خالص ہو لیکن اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو قبول نہیں کیا جائے گا. اسی طرح اگر اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے اور اللہ کے لیے خالص نہیں ہے تو قبول نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ خالص بھی ہو اور نبی پاک کے طریقے کے مطابق بھی ہو. انہوں نے فرمایا کہ خالص وہ ہے جو اللہ عز و جل کے لیے ہو اور ثواب وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو. اس معیار کو ذہن میں رکھنے سے اللہ کے بندو، انسان اپنے اخلاص کو ان تمام عیوب سے پاک رکھتا ہے جو اس کے نکھار کو گدلا کریں، جیسے انسان کا دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ حاصل کرنا، اسی طرح شہرت اور خود پسندی کی دبی خواہش رکھنا اور دوسروں کے بالمقابل صدا اپنے لیے ہی درستگی کو خاص سمجھنا، اسی طرح تعریف اور ذکر کی خواہش رکھنا، عام اور خاص لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی رغبت رکھنا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں آج کے ماہرین نفسیات خود پسندی کا نام دیتے ہیں. اور اس میں جو سب سے اہم نفع بخش چیز ہے وہ ایسے منطقی محاسبے کے ذریعے معروضی غیر ذاتی معیار کی طرف لوٹنا ہے جو دوسروں کے ساتھ اس کے سلوک کے نفع بخش عملی نتیجے کو واضح کرے. اور جو آدمی اپنے دل کو اپنا مفتی بنا لے گا وہ اپنی خواہشات کو لگام دے گا، اور جو آدمی اپنے ذہن میں لوگوں کے مطلب کو رکھے گا وہ اپنے مطلب کو ترجیح نہیں دے گا. اور اس بنیاد پر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تسلیم کرے کہ دوسرے لوگ خطا، غلط اجتہاد اور غیر ارادی لغزشوں سے معصوم نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی اسی کی طرح انسان ہے، اس کی طرح ان پر بھی غلطی، درستگی، اچھائی، برائی، غصہ اور خوشنودی جیسے حالات طاری ہوتے ہیں. اس لیے اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس میں اس حقیقت کو حاضر رکھے کہ غلطی درستگی کے سمندر میں گھل جاتی ہے اور برائی بھلائیوں کے سمندر میں گھل جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت ہے. اس لیے خطا کی ماہیت، اس کی سنگینی اور اس کے نقصان کی حد کو دیکھنے کے بالمقابل ان عمومی محاسن کی طرف دیکھنا جو اس خطا کی پردہ پوشی کرے اور اسے بھلا دے، اس خطا کو نظر انداز کرنے اور بخشنے کا سبب ہے. اس لیے کہ کمال صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو حاصل ہے اور عصمت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. تمام لوگ خطاکار ہیں اور سب سے بہتر خطاکار توبہ کرنے والے ہیں. اس لیے مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا حق یہ ہے کہ جب وہ اس پر ملامت کرے یا نقد کرے یا اس سے جھگڑا کرے تو یہ سب اس کو عار دلانے، بدنام کرنے، مصیبت پر خوش ہونے اور اس کو سب سے الگ تھلگ کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. قطع نظر اس کے کہ وہ نقد یا وہ اختلاف درستگی یا خطا سے کس درجہ قریب ہے. اس لیے کہ اگر اس دروازے کو کھول دیا گیا تو ہر تنقید کرنے والا اپنا دعویٰ اور ہر ملامت کرنے والا اپنی ملامت ایسی چیز کی بنیاد پر کرے گا جو بے سود ہے. بنا بری حاقد کے نقد اور حاسد کے طنز کے آگے دروازے کو بند کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ یہ دونوں عداوت اور بھڑاس نکالنے کی نظر سے دیکھتے ہیں، عدل و انصاف کی نظر سے نہیں. اس لیے وہ بھلائیوں کو برائی اور قابل تعریف کو قابل مذمت بنا دیتے ہیں. ایسی صورت میں جس کی یہی حالت ہو اس کے اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس آدمی کے ساتھ کوئی بھی وضاحت فائدہ بخش نہیں ہو سکتی ہے اور نہ ہی اسے کوئی چیز راضی کر سکتی ہے، الا یہ کہ ان بھلائیوں سے معذرت ہی کر لی جائے جنہیں وہ گناہ سمجھتا ہے. اس قسم کے لوگوں کا علاج مشکل ہے، بلکہ لوگ ان سے بچتے ہیں اور وہ جس راستے پر چلتے ہیں اس سے الگ راستے پر چلتے ہیں. چنانچہ وہ اپنے ریوڑ سے الگ ہو گئی بکری کی طرح ہو جاتا ہے جسے بند فکر اور تالا بند عقل کے بھیڑیے کھا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے. یہ بدیہی طور پر معلوم بات ہے کہ تمام دانشوران اس بات پر متفق ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگ اپنی زندگی کے معاملات میں جو تجویز پیش کرتے ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے قابل قبول ہوں، اور اس سلسلے میں جتنی باتیں کہی جائیں ان سب کو تسلیم کر لیا جائے. اس لیے کہ انسان کا ذہن مختلف ہے، زندگی کی تعبیر کا اسلوب الگ الگ ہے. اسی طرح انسان کی خواہشیں اور فکر و نظر کے راستے ایک ہی آدمی کے دل کے مطابق نہیں ہیں۔ عملی زندگی کی کوششیں الگ الگ ہیں، زندگی کے وسائل بھی متنوع ہیں، اس لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں تمام اذہان فیصلہ کے لیے ایک عقل پر متفق ہو جائے، اس لیے کہ عقلیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ بغرض جدال اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو تنازع کے وقت کس کی عقل کی طرف رجوع کیا جائے، خاص طور سے جب اس کا تعلق لوگوں کے شرعی معاملات سے ہو؟ کیا وہ زید کی عقل کو فیصلہ بنائیں گے، یا عمر کی عقل کو، یا مرد کی عقل کو، یا عورت کی عقل کو، باعتماد ثقہ کی عقل کو، یا خواہش کی پیروی کرنے والے کو؟ ابن قیم نے بہت اچھی بات کہی کہ تم میں سے کس کی عقل پر اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو توڑا جائے گا، تم میں سے کون سی عقل ہے جس کو تم اس کے لیے معیار بناؤ گے کہ جب شریعت میں کوئی چیز اس عقل کے موافق ہو تو اسے قبول کیا جائے اور اس کے ظاہر پر اس کو برقرار رکھا جائے، اور جو اس کے خلاف اس کو رد کر دیا جائے یا اس کی تعویل کی جائے یا تفویض؟ تمہاری عقلوں میں سے وہ کون سی عقل ہے جو وہ ان 10 مقدمات میں سے ایک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام یقین کا معنی دینے کے لیے اس علم پر موقوف ہو کہ وہ اس عقل کا معارض و مخالف نہیں ہے؟ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر عقل ہی کافی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اکتفا کرتے، اس لیے کہ آپ علی الاطلاق روح زمین پر سب سے کامل عقل والے ہیں۔ اگر آپ کی عقل سے بقیہ تمام لوگوں کی عقل کو وزن کیا جائے تو آپ کی عقل غالب آئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر دی کہ آپ وہی سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، اسی طرح آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے، آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ ہم نے جو ابھی ذکر کیا اس سے اللہ کے بندوں آدمی دوسروں پر حکم لگاتے ہوئے ایسا نظریہ اپنائے جس میں یہ دو بنیادی عناصر موجود ہوں، علم اور عقل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عقل سلیم سے متصف ہوتے ہوئے حقیقت تک پہنچنے کی پوری کوشش کرے، پھر اس کے مطابق معروضی اور صحیح علمی انداز میں شخصی رجحانات اور وقتی جذبات سے پرے فیصلہ سنائے، اور اس سلسلے میں وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اسے ترجیحات، مفادات اور نقصانات کا خیال کیے بغیر کسی کی طرفداری نہیں کرنی ہے اور نہ ہی کسی کی طرف مائل ہونا ہے، ہر چند کے اس کے اندر کے جذبات اچھے اور بہتر ہوں، اس لیے کہ صرف نیک جذبات ہی کافی نہیں ہے، اور اس سلسلے میں اس کا محرک ہر چیز سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا مندی کا حصول ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے کوئی چیز آڑے نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے جس نے لوگوں کی ناراضگی کے بدلے اللہ کی رضا مندی چاہی، اللہ اس سے راضی ہوگا اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا، اور جس نے اللہ کی ناراضگی کے بدلے لوگوں کی رضا مندی چاہی، اللہ اس سے ناراض ہوگا اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا۔ اس حدیث کو ابن حبان نے روایت کیا ہے، بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ 300 سے زیادہ قرآنی آیات علم و عدل کے ان دونوں عنصر کو ثابت کرنے اور ان کو یقینی طور پر بیان کرنے کے معاملے میں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ نے ان میں نصیحت مختلف انداز میں بیان کی اور اسے امر و نہی قصوں اور مثالوں کی شکل میں مفصل بیان کیا ہے۔ یہ چیزیں اس منحج کی اہمیت پر اور اس کے مقام پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ دوسروں کے ساتھ تعامل کرنے اور ان کے تصرفات پر حکم لگانے میں اس منحج کو بڑی بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ تو جہاں تک علم کے عنصر کے تصور کی بات ہے تو ہم پاتے ہیں کہ اس قاعدے سے معاملہ ظاہر ہے کہ کسی چیز پر حکم لگانا اس چیز کے تصور کی فرع ہے، اس لیے کہ آدمی کے پاس اس حکم کی معرفت ہو اور اس حکم کے واقع ہونے کی معرفت ہو تاکہ وہ درستگی تک پہنچ سکے۔ عدل کے عنصر کے تصور کے سلسلے میں آدمی اللہ تعالیٰ کے ذریعے قرآن کریم میں بیان کیے گئے اس اسلوب پر قائم رہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ ابن کثیر نے یہ کہا کہ کسی قوم کی نفرت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کو چھوڑ دو، بلکہ عدل کرو ہر ایک کے ساتھ، خواہ تمہارا دوست ہو یا دشمن۔ بعض سلف کا قول ہے، جس نے تمہارے سلسلے میں اللہ کی نافرمانی کی اس کے ساتھ تمہارا معاملہ ویسا نہ ہو جیسے تم اس کے سلسلے میں اللہ کی فرما برداری کرو۔ اس سورت کے شروع کے سابقہ آیت بھی اس تفسیر پر دلالت کرتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے، جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کسی قوم سے نفرت کے انہوں نے تمہیں حدیبیہ کے سال مسجد حرام تک پہنچنے سے روکا تھا، اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے سلسلے میں اللہ کے فیصلوں کے حد سے گزر جاؤ اور اسے ظلم و دشمنی کی بنیاد پر بدلہ لو، بلکہ ہر ایک کے ساتھ جو اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ کرو۔ اللہ کے بندو، اسلامی مذہب کے مطابق عدل و انصاف ایک مکمل مفہوم ہے، اضافی نہیں۔ چنانچہ ایک آدمی ایک ہی وقت میں عادل اور ظالم نہیں ہو سکتا ہے، یا تو وہ عادل ہوگا یا ظالم۔ اللہ تعالیٰ عادل کا بھلائی کا اور فلاح بداروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ میں اپنی بات یہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی ان سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ انبیاء اور رسولوں میں سب سے اشرف رسول پر درود و سلام نازل ہو۔ اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو، اور جان لو کہ دوسروں کے ساتھ تعامل کرنے اور فیصلہ سناتے وقت ان کی طرف دیکھنے میں آدمی قرآن کریم میں جو منہج ہے اس کو ضرور یاد رکھے کہ نقد کرتے ہوئے یا غلطی بیان کرتے ہوئے تعمیم سے کام نہیں لینا ہے، اس لیے کہ تعمیم زیادہ تر وقت میں انصاف کے منافی ہے اور چیزوں کو ان کی جگہ رکھنے کے منافی ہے۔ اس پورے معاملے میں عدل و انصاف شعار ہو۔ چنانچہ خوشی کے عالم میں تعریف کرنے میں بہت زیادہ غلو سے کام نہیں لینا ہے، اور نفرت و دشمنی کے وقت برائی بیان کرنے میں بھی افراط سے کام نہیں لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہوں تو وہ ان میں سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں کامل فقیہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کامل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے، نہ اللہ کی پکڑ سے انہیں معمون کرے، نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملے میں انہیں رخصت دے، اور نہ کسی دوسری چیز کی رغبت میں قرآن کریم کو چھوڑے۔ اس پورے معاملے میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ آدمی اپنی خواہش کو مضبوطی سے پکڑے، تاکہ محض خواہش نفس اور مزاج کی وجہ سے ایک پلڑے کے بجائے دوسرے پلڑے کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کجبیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ دوسروں کے ساتھ تعامل کرتے ہوئے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح ثابت وسائل پر اعتماد کرے جن میں کوئی التباس نہ ہو، تاکہ وہ تخمینی باتوں کی پیروی کرنے یا افواہوں کا سہارا لینے اور مختلف اقسام کے ذرائع مواصلات اشتہار انگیزی سے دھوکہ کھانے سے بچ سکے۔ اسی طرح جو خبریں پھیلائی جاتی ہیں یا جو تبصرے کیے جاتے ہیں وہ زیادہ تر حالات میں تخمینہ، جھوٹ، اٹکل پچو، اوٹ پٹانگ، خواہش، طرفداری، اشتعال، برافروختگی، اپنی رائے کو آگے بڑھ کر رکھنے اور پڑھنے والوں، دیکھنے والوں اور سننے والوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان سے بچیں۔ ان میں اس بات کا ملاحظہ کیا جاتا ہے کہ ان میں غالباً ایک ہی نقطہ نظر کی نمائندگی ہوتی ہے، اور یہ حاوی پرکشش قابض وسیلے کا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ غالباً چنے ہوئے اور سکھائے ہوئے ہوتے ہیں جو کسی روکنے والے شعور اور منصف ضمیر کے تابع نہیں ہوتے۔ اس لیے عقلمند آدمی اس طرح کی تمام چیزوں کے ساتھ مکمل ہوشیاری سے معاملہ کرتا ہے، تاکہ ان وسائل کے شر سے بچ سکے، اس کے انجام سے بچ سکے۔ اسی طرح یہ بات بھی طے ہے کہ سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ عافیت کے 10 حصوں میں سے 9 حصہ اسی کا ہے۔ جب آدمی کو اپنے نفس کو اس کے لیے تیار کر لے گا تو وہ دوسروں کو نصیحت کرتے اور ان پر شفقت کرتے وقت دانش مندانہ رویہ اپنائے گا، کہ اس کا مقصد لوگوں کو ہدایت کا ہے، ان کو غصہ دلانے کا نہیں ہے، ان کی بہتر رہنمائی کا ہے، ان کو مشتعل کرنے کا نہیں ہے، ان کی نصیحت کا ہے، ان کو عار دلانے کا نہیں ہے، ان کے لیے وضاحت کرنے کا ہے، اپنی ذاتی احساسات سے چھٹکارا پانے کا نہیں ہے، اس کی غیرت درستگی کے لیے ہو، اپنے نفس کے لیے بدلہ لینے کے لیے نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ اللہ تعالیٰ نے جس حکمت کی طرف رہنمائی کی ہے اس کو کام میں لائے، قائل کرنے کے مناسب اسلوب کو تلاش کرے، مفادات اور نقصانات کے درمیان موازنہ کرتے، اس بات سے استنباط کرتے ہوئے جس علماء سلف نے مقرر کیا ہے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا وسیلہ ہے، مقصد نہیں، بشرطے کہ وسیلہ کی مصلحت اس سے بڑے بگاڑ کی طرف لے جانے والا نہ ہو۔ تب ویسی صورت میں مفاسد کو روکنا مصالح کو حاصل کرنے پر مقدم ہوگا. اللہ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے اور گالی مت دو جن کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں, کیونکہ پھر وہ براہ جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گستاخی کریں گے. درود و سلام نازل ہو پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تبارک تعالیٰ نے خود سے درود بھیجا ہے اور لوگوں کو بھی درود سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے. درود و سلام نازل ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, ابو بکر عمر عثمان اور علی پر. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما. اے اللہ تو اپنے دین اور کتاب کی مدد فرما اور مومنوں کی تائید فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما, قرض داروں کے قرض کو دور فرما اپنی رحمت سے ارحم الراحمین. اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن امان عطا فرما. اے اللہ ہمارے بڑی امر کو سیر توفیق دے اقوال و اعمال میں جس کو تو پسند کرتا ہے. اے حی و قیوم. اے اللہ تو یکتا ہے پروردگار, اور ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بنا. اے اللہ ہمیں بارش نازل فرما اور ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بنوا. اے عز جلال و اکرام. اے اللہ بنا سنا فی دنیا حسنہ فی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.